قرآن مجید آپ نے بارہا مختلف نشستوں میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، تاہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی سائنسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اور سائنس اس کو نگیٹ کرتی ہوئی محسوس ہو تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث ہوئی جس میں کچھ ہمارے دینی جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے، زمین ساکن ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، جبکہ سائنس ہمیں معلوم ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ تمام کے تمام اجرام فلکی بشمول زمین وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا۔
اس پہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت کون سی ہے، اس کو کس طرح سمجھا گیا ہے، پرانے زمانے کے لوگوں نے اس سے کیا تاثر لیا، آج ہم کیا تاثر لے رہے ہیں، یہ سب باتیں زیر بحث آئیں گی۔ قرآن مجید کی نسبت سے کوئی بات کہنے کے لیے آپ کو بالکل وہی استدلال اختیار کرنا ہوگا جو قرآن کی تفسیر کے لیے فطری استدلال ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں کہ جس لفظ سے آپ کوئی معنی لے رہے ہیں کیا وہ لفظ عربوں کے ہاں اسی مفہوم میں بولا جاتا تھا، اس کے ایک دو تین چار جو بھی معنی ہیں پہلے ان کو آپ ثابت کریں گے کہ فی الواقع وہ عرب جاہلی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس جملے میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس جملے کی تعلیف کیا ہے، اس کے تحت اب اس کے کیا معنی متعین ہو رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سیاق و سباق پہ بات کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تخصیص کوئی تجرید تو لاحق نہیں ہو گئی۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے آپ قرآن کے معنی متعین کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جب تک ان سب مراحل سے گزر کر سامنے نہ آئے اس وقت تک اس کو قرآن کا مدعا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی، لوگوں نے ایک تاثر قائم کر لیا، لوگوں نے خیال کر لیا، اپنے زمانے کے علم کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی، اس کو تفسیروں میں لکھ دیا، تو یہ قرآن کا مدعا نہیں ہو جاتا۔ قرآن کا مدعا کہنے کے لیے آپ کو اسی پروسیس سے گزارنا ہوگا۔ تو میرے نزدیک تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہی برسوں سے میری دلچسپی کا موضوع ہے، کم و بیش 40-45 سال اب ہو گئے ہیں کہ میں اس کتاب پر کام کر رہا ہوں، میں نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ایسا کوئی مقام نہیں ہے جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ زمین ساکن ہے یا زمین نہیں گھومتی۔ قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف تمام اجرام فلکی کے بارے میں وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ نے فرمائی کہ کل فی فلکی یس بہون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو وہ قرآن کا کون سا مقام ہے؟ یعنی اگر کسی زمانے کے مفسرین نے یا علماء نے اپنے دور کے علم حیات سے متاثر ہو کر کوئی بات کہی ہے تو اسے قرآن کی بات یا قرآن کا مدعا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی کوئی بحث جب پیدا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات قرآن کی نسبت سے کہی جا رہی ہے وہ فی الواقع قرآن کی بات ہے بھی یا نہیں۔ یعنی نیچے کسی نے کوئی قصہ بیان کر دیا ہے، کوئی روایت نقل کر دی ہے، کوئی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے زمانے کے علم حیات کا حوالہ دے دیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اسے الگ کریں، وہ تو انسانی معاملات ہیں۔ قرآن کو جب آپ پیش کریں گے تو آپ کو اسی طرح اسے پیش کرنا چاہیے جیسے کہ اس کے پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تصادم پیش آئے گا تو تب زیر بحث آ جائے گا کہ کیا چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور کیا چیز ہے جو علم جدید کی تحقیقات سے معلوم ہوئی ہیں، اس کو دیکھ لیں گے، لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک قرآن میں سرے سے بیان ہی نہیں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہے. میں ون بائی ون آپ کے سامنے وہ آیات رکھوں گا جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے. لیکن پہلے میں آپ کی ابھی جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں آپ نے فرمایا کل فی فلکی یسبحون، تو اس آیت پہ ذرا میں پہلے بات کر لوں آپ کے ساتھ. یہ جو کل فی فلکی یسبحون ہے یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، لیکن اس ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر. تو اس میں شمس اور قمر دو اجرام فلکی کا ذکر آیا ہے. تو جو لوگ زمین کو ساکن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کلن کا مطلب شمس اور قمر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے سیاق و سباق کے ساتھ ہم معنی متعین کریں گے، تو چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شمس اور قمر کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کلن فی فلکی یسبحون، تو ان علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں شمس اور قمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اس میں زمین تو نہیں ہے موجود. پہلے اس پہ ذرا آپ مجھے وضاحت کر دیجئے گا.
دیکھیے، میں نے تو یہ نہیں عرض کیا کہ قرآن مجید زمین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اجرام فلکی کے بارے میں، جس کی ایک نمایاں مثال یہ سورج اور چاند ہے، قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. قرآن مجید اگر زمین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو پیش کرنا چاہیے نا، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے، کہاں یہ کہا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، وہ کون سی آیت ہے جس پہ یہ بات بیان کی گئی ہے. یعنی قرآن اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور پیش کر رہا ہے تو وہ تو اپنے مدار میں گردش کرنے کا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، یہ اجرام فلکی ہیں اور زمین بھی ایک اسی نوعیت کے اجرام فلکی میں سے ہے، تو ہم اس پر یہی قیاس کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہی بات کہے گا. تو یہ بات ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور ملتا ہے تو وہ سکون کا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے کا تصور ہے. تو اس تصور کو سامنے رکھ کر ہی باقی چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے گی، الا یہ کہ قرآن کسی سیارے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دے کہ وہ ساکن ہے یا وہ نہیں گھومتا یا وہ اپنے مدار میں گردش نہیں کر رہا. تو یہ جو آیت ہے، ظاہر ہے ہر آیت ایک سیاق میں آتی ہے، لیکن وہ اپنے اطلاقات کے ساتھ ہی آتی ہے. وہ جس چیز کو بیان کرتی ہے اس کی نوعیت کی چیزوں پر اس کا اطلاق ہم اسی طرح کریں گے جس طرح دین کے احکام کا اطلاق کرتے ہیں. تو یہی اصول ہوگا، اس اصول کو سامنے رکھ کر چیزوں کو سمجھیں گے. تاہم وہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کوئی علم حیات کی کتاب نہیں ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ کس طرح اپنے نظم کے تحت کام کر رہے ہیں، ایک علیم و قدیر ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ان کی باغ ہے اور اس نے گردش کے جس راستے پر ان کو ڈال دیا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں. تو یہ بیان کیا نا قرآن نے. جب یہ بات بیان کی تو اب میں تمام اجرام فلکی کے بارے میں، یہاں تو سورج اور چاند کا ذکر ہے، یہی قیاس کروں گا. تو یہ میرا جو قیاس ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آپ کو کوئی استدلال چاہیے، وہ بتائیے نا وہ کہاں ہے.
میں اب جاوید صاحب آپ کے سامنے وہ آیات ون بائی ون رکھتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ اس میں مکس اپ نہ ہو جائے. پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اب وہ کہتے ہیں ان تزولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے. سماوات کا لفظ بھی ہے اور ارض کا لفظ بھی ہے، آسمانوں کا لفظ بھی ہے اور زمین کا لفظ بھی ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا.
یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھ دیا ہے، جو اس کے لیے طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس کے مطابق کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں لڑک کے جا پڑیں، سورج چاند میں جا پڑے، چاند سورج میں جا پڑے، زمین کے اوپر ہم کھڑے ہوں اور یک بیک ہوا میں اڑ جائیں. تو یہ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو قاعدہ، جو مدار، جو زاویہ کسی چیز کے لیے قائم کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح تھامے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کا گردش کے اصول سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو فاصلے قائم کر دیے ہیں، اس کے اندر اگر معمولی فرق واقع ہو جائے تو ہم یہاں موجود نہیں رہیں گے۔ اسی طرح جو مختلف سیاروں کے مدار مقرر کر دیے ہیں، وہ ان سے نکل جائیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور نظم کا بیان ہے، یعنی اس پورے عالم کے اندر ایک ریاضی اور ایک اوکلیدس ہے جس کے تحت یہ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باندھ رکھا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسی مضمون کو دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے جا رہا ہے، سورج چاند کے پیچھے جا رہا ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو لانگ جائے، آگے بڑھ جائے، بلکہ جس کے لیے جو طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ اسی طریقے کی پابندی کر رہا ہے۔ تو یہ بات اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے، کائنات کے نظم کو بیان کرتی ہے۔ اس کا زمین کی گردش کے مسئلے سے کیا تعلق؟
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دوسری جو آیت پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بچھونا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سکون میں نہ ہو۔ اگر بچھونا ہلتا رہے گا تو وہ بچھونا کی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس کی بھی صرف داد ہی دی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ پوری طرح غیر معمولی رفتار کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گردش بھی نہیں کر رہے ہوتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کم و بیش 10-12 ہزار میٹر کی بلندی کے اوپر 900 ہزار میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اطمینان سے بچھونا بچھا کے لیٹے ہوتے ہیں، سامنے کھانا رکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پی رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہ آئے تو ہم اطمینان کے ساتھ اپنا سفر کرتے ہیں۔ یہی صورتحال ٹرین میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ کس نوعیت کے استدلالات ہیں؟ ایسے لوگ در حقیقت ادب سے، زبان سے، اس کے اسالیب سے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو یہ تو میں بھی کہوں گا، میں جانتا ہوں آج کے زمین گھوم رہی ہے، لیکن کیا میں یہ بیان نہیں کروں گا کہ اس پروردگار نے زمین کو ہمارے لیے کیا چیز بنا دیا ہے؟ یعنی یہ تو ہمارا گھر بن گئی ہے، ہم اس پر تعمیرات کرتے ہیں، عمارتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ عمارتیں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ تعمیرات کی جا رہی ہیں، یہ کس اعتماد پر کی جا رہی ہیں؟ یعنی یہ خیال کر کے کی جا رہی ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے، اس اعتماد کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ اگرچہ زمین گردش میں ہے لیکن اس کا توازن اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر 1-1 کلومیٹر بلندی کی عمارتیں اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو یہ بچھونا ہی نہیں بچھایا جا سکتا، یہ کیسی باتیں؟
آخری آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں میں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سورہ کہف کا ایک واقعہ، جب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ سناتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ دائیں جانب مڑ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب ہو جاتا تھا تاکہ اصحاب کہف پر دھوپ نہ پڑے۔ تو آرگیومنٹ یہاں سے یہ بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ یہاں سے بھی دیکھیں، اگر سورج جو ہے وہ نکلتا ہے خود ہی دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے، اگر تو زمین گھوم رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ میں زمین کو دائیں اور بائیں گھما دیتا ہوں تاکہ وہ سورج کی تپش سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا نہیں کہا، سورج کے بارے میں کہا ہے۔
اس پر بھی ظاہر داد ہی دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ہماری عام زبان ہے، ایسے ہی بولتے ہیں ہم۔ یعنی جب سے سائنس کی معلومات ہوئی ہیں، کیا ہم نے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوگا؟ اس وقت بھی اگر آپ کھول کر دیکھیں اور یہ جاننا چاہیں کہ کل سن رائز کس وقت ہوگا، تو اس میں سن رائز ہی لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے؟ سن سیٹ ہی لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ ہم عام بول چال سن رائز
اور سن سیٹ ہی لکھتے ہیں، جی جی،
عام بول چال میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہی کہتے ہیں کہ جی اب تو سورج دائیں طرف آ گیا ہے، سورج اب بائیں طرف آ گیا ہے، آئیے باہر لان میں کرسیاں رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ سورج پیچھے چلا گیا ہے۔ तो भाई ये तो असल में एक ज़ाहरा है जिसके तहत हमारी ज़ुबान के असालीब वजूद में आए हैं, तो उसी में बात की जाएगी। यानी अब साइंस की तहकीकात के बाद हमने अपनी सारी ज़ुबान तब्दील कर ली है। यानी आजकल हम ना सूरज के लिए तुलू का वक्त बोलते हैं, ना गरूब का लफ्ज़ बोलते हैं, ना हम सूरज दाएं चला गया ना बाएं चला गया बोलते हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों को कुछ ज़ुबान का, अदब का, बात कहने का, असालीब कलाम का ज़ौक़ पैदा करना चाहिए और ये देखना चाहिए। ये तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है, यानी 1400 साल पहले कुरान मजीद ये ज़ुबान तब्दील कर देता, दुनिया में जो बात कहने के अंदाज़ हैं उनको ख़त्म कर देता। ये ना उस वक्त ख़त्म करने मौजूद थे, ना आज साइंस की तहकीकात के बाद हमने ख़त्म किए हैं, इसलिए कि हम अपने ज़ाहरे के लिहाज से ये अल्फाज बोल रहे होते हैं, सूरज दाएं जाता है, सूरज बाएं जाता है, ये अदब की ज़ुबान है, यही बोली जाती है, यही बोली जाती रहेगी। दुनिया ने कभी ये बात नहीं कही कि अब हमें ये सारे असालीब तब्दील कर देने चाहिए। ये दुनिया में जो बात कही जाती है या ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उसके असालीब हमारे ज़ाहरी मुशाहदे के लिहाज से बनते हैं, वो साइंस के लिहाज से नहीं बनते। साइंस की किताब में जब बात बयान की जाएगी तो उस वक्त उसके लिए जो चाहे आप तरीका इख्तियार कर लें, लेकिन अदब की ज़ुबान में, आम बोलचाल की ज़ुबान में वही असालीब इख्तियार किए जाते हैं जो हमारे मुशाहदे के लिहाज से पहले से वजूद पज़ीर हो चुके होते हैं, तो वही कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। अगर ये मकामात हैं और ये आयात हैं जिनसे ये इस्तदलाल किया जा रहा है, तो मेरा ख़्याल ये है कि इसमें बहुत अदब के साथ ऐसे लोगों से गुजारिश करनी चाहिए कि वो कुरान जैसे अदब पारे को पढ़ने की बजाय पहले कोई छोटी मोटी किताबें पढ़ लें जिससे उन्हें मालूम हो जाए कि उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में बात कैसे की जाती है।